الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق. الصلاة والسلام على رسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أبي القاسم محمد والصلاة والسلام على أسد الله الغالب غالب على كل غالب علي بن أبي طالب والصلاة والسلام على السيدة المعصومة المظلومة الطاهرة البتول بضعة الرسول فاطمة الزهراء سيدة النساء العالمين. والصلاة والسلام على الحسن المجتبى والحسين المظلوم وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد، قال الله تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم: ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. صلاة
اللهم صل على محمد وآل محمد.
مؤمنين الكرام، سامعين محترم، عزيزان گرامی قدر، ہم اپنے برادر بزرگ مولانا حجت الاسلام المسلمین سید علی مرتضیٰ زیدی صاحب کے جوان سال بیٹے کے غم میں ان کو تعزیت پیش کرنے اور پرسہ دینے کے لیے یہاں پر جمع ہوئے ہیں، اور اس مجلس کا مقصد اس جوان کو اس راہ میں کہ جس کا سلسلہ اور اس حیات کا کہ جس کا سلسلہ اس نے ابھی شروع کیا ہے، اس میں ہماری جانب سے کچھ ایسی چیز، کوئی ایسا سہارا، کوئی ایسا زاد راہ ایصال ہو سکے کہ جو اس مرحلے حیات میں اس کے لیے فائدہ مند ثابت ہو سکے. کوشش ہے اگر پروردگار اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام اور خصوصاً جناب سیدہ سلام اللہ علیہا اپنا اپنا لگاہ لطف کریں سید الشہداء، خصوصاً اپنے جوان سال بیٹے جناب علی اکبر علیہ الصلاۃ والسلام کے صدقے سے اس جوان پر نگاہ لطف ڈالیں، اور اپنے جوان بیٹے کے ہی صدقے سے اس باپ پر کہ جو اس سلسلے سے گزر رہا ہے اپنی نگاہ لطف و عنایت ڈالیں. یقیناً ان کا ذکر اور ان کی نگاہ لطف ہی باعث بنتی ہے کہ ہم اس جیسے بڑے بڑے صدمات کو سہنے کے قابل ہو جاتے ہیں. چند ایک مطالب عرض کروں گا، اس لیے کہ ائمہ علیہ الصلاۃ والسلام کے ارشادات بھی ہمارے مور نظر ہیں. خود قرآن کریم نے بھی جن موضوعات کو شدت کے ساتھ بیان کیا ہے ان میں سے ایک موضوع موت اور حیات ہے. موت کے بارے میں خاص طور پر جو روایات میں الفاظ ملتے ہیں وہ عجیب ہیں. ایک مقام پر فرمایا کہ موت، ذکر موت قلوب کی حیات کا باعث ہے۔ یعنی اگر آپ اپنے قلوب کو زندہ رکھنا چاہتے ہیں تو موت کو یاد کیا کریں، موت کی یاد میں قلب کی حیات پوشیدہ ہے۔ عجیب ذکر ہے، خود موت ہے لیکن باعث ہے حیات ہے۔ معمولاً ہمارے ہاں موت کے ذکر کو زیادہ توجہ ہو اس عنوان سے نہیں دی جاتی کہ یہ بحث کی جائے کہ موت ہے کیا، حیات کیا ہے۔ ایک عمومی وجہ شاید یہ ہے کہ ہمارے ذہنوں میں یہ چیز موجود ہے اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہمیں حیات اور موت دونوں کا علم ہے کہ یہ کیا ہوتی ہے، لہذا ہم عام طور پر اس میں بحث میں پڑھنے کی کوشش نہیں کرتے کہ ہم جانیں موت کیا ہے اور حیات کیا ہے، جبکہ ہمارے ہر روز کے تجربے میں موت آتی ہے۔ اپنے انہی تجربات اور اسکولوں میں گریڈ ون اور ٹو یا تھری میں ایک ابتدائی طور پر لیونگ اور نان لیونگ پڑھنے کے بعد، جاندار اور بے جان چیزوں کے درمیان میں حیات اور موت کی تقسیم کرنے کے بعد، ہم نے تصور یہ کر لیا ہے کہ موت اسی چیز کا نام ہے، حیات وہی ہے جو ہمیں سمجھ میں آ رہی ہے۔ لہذا ہمارا تصور یہ کہتا ہے جہاں کہیں پر بھی کوئی شے سانس لے رہی ہے، غذا ابزارب کر رہی ہے، اس کے اندر رشد اور نمو ہو رہا ہے، تغیر پیدا ہو رہا ہے، وہ چیز زندہ ہے۔ اس تصور کو لے کر جب ہم قرآن اور اہل بیت کی روایات کی وادی میں اترتے ہیں تو ہمارا یہ تصور کئی جگہ پر جا کر قرآن کے بہت ساری واضح آیات سے ٹکرانے لگتا ہے، جن میں سے ایک مقام وہ ہے جو میں نے ابھی آپ کی خدمت میں عرض کیا، سورہ مبارکہ بقرہ کی 154 نمبر آیت، پروردگار نے ارشاد فرمایا، کہا ولا تقولوا، مت کہنا، لمن یقتل فی سبیل اللہ اموات، ان لوگوں کے لیے جو کہ اللہ کی راہ میں قتل کر دیے جائے ہیں، ان لوگوں کے لیے مت کہنا۔ کیا مت کہنا؟ اموات، لفظ موت، ان کے لیے استعمال مت کرنا۔ اگر بات یہاں پر آ کر رک جائے تو بہت ساری توجیحات ہیں، بہت ساری تعویلات ہیں جو کی جا سکتی ہیں۔ ایک تعویل، ایک توجیہ یہ کی جا سکتی ہے کہ اللہ نے اپنی راہ، اپنی سبیل کے احترام میں ان لوگوں کے لیے لفظ موت کو مناسب نہیں سمجھا ہے، لہذا یہ مر تو گئے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ نہیں چاہتا کہ ان کے لیے لفظ موت استعمال کیا جائے، کیونکہ ویسے بھی لفظ موت سے ہمارے ذہن میں ایک منفی معنی ہی پیدا ہوتا ہے۔ وہ منفی معنی کیوں پیدا ہوتا ہے؟ اس لیے کہ موت کے تمام آثار منفی ہیں۔ موت اختیار کے چھن جانے کو کہتے ہیں، موت چیزوں کے بکھر جانے کو کہتے ہیں، موت گویا ایک طرح کا منفی رجحان ذہن میں رکھتی ہے، لہذا ہمارے لیے چونکہ منفی موت کے ساتھ معنی ذہن میں ہے، لہذا شاید خدا نہیں چاہتا کہ یہ منفی معنی ان لوگوں کے لیے استعمال کیے جائیں جو راہ خدا میں قتل کر دیے گئے۔ دیکھیے آیت اپنے اندر لفظ قتل کو استعمال کر کے ایک خاص حالت کی طرف ہمیں متوجہ کر رہی ہے۔ ایک مقام پر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قتل تم او مت تم، چاہے تم قتل ہو جاؤ یا مر جاؤ، اگر اللہ کی سبیل پر ہو تمہیں موت کا خوف نہیں ہونا چاہیے۔ لیکن یہاں پر اللہ نے موت کا ذکر نہیں کیا، قتل کا ذکر کیا ہے، لمن یقتل، خاص طور پر قتل کا ذکر کیا ہے، اس لیے کہ قتل کا جو معنی ڈکشنریز میں پایا جاتا ہے، جو ہمارے ذہن میں پایا جاتا ہے، وہ بڑا متفق ہے۔ اب چاہے آپ اسے فقہ کی اصطلاح میں بات کریں، قانون کی اصطلاح میں بات کریں، کسی بھی جگہ پر جا کر بات کریں گے، قتل کا ایک ہی معنی ہے، کسی مارنے والے کی چوٹ سے جسے چوٹ لگائی گئی ہو اس کے بدن اور روح میں جدائی پیدا ہو جائے۔ دیکھیے میں یہاں پر لفظ موت بھی استعمال کرتا تھا لیکن میں نے قصداً لفظ موت استعمال نہیں کیا ہے، ایک کنڈیشن بیان کی ہے۔ اب جب میں نے یہ کہا کہ بدن اور روح میں جدائی ہو جائے تو ہمارے اور آپ سب کے ذہنوں میں اس کنڈیشن کا دوسرا نام موت ہے۔ جہاں پر کسی چیز کے اندر روح نہ پائی جاتی ہو ہمارے نزدیک وہ مردہ ہے۔ بدن اور روح میں جدائی ہو جائے اسے موت کہتے ہیں، مردہ ہے۔ عین اس مرحلے پر قتل کا لفظ استعمال کر کے اللہ نے کہا یہ جو میرے راستے میں قتل ہو گیا اسے مردہ مت کہنا۔ اب کنفیوژن شروع ہوتی ہے، ہمارے اور آپ کے حساب سے جس کو مردہ کہنا چاہیے، جس کے لیے موت صدق ہو چکی ہے، قرآن کہہ رہا ہے اسے مردہ مت کہنا۔ میں نے عرض کیا کہ اگر بات صرف کہنے کی حد تک ہوتی تو بہت ساری توجیحات کی جا سکتی تھیں، احترام میں، محبت میں، شاید ان کے آثار باقی رہتے ہیں وغیرہ وغیرہ، اس طرح کی بہت ساری توجیح کی جا سکتی تھی۔ لیکن قرآن نے بڑے صریح انداز میں کہا صرف کہنے کی بات نہیں ہے، بل احیا، بلکہ یہ زندہ ہیں، یہ زندہ ہیں۔ صرف کہنے کی بات نہیں ہے، انہیں موت کہنے کا مرحلہ نہیں ہے، بل احیا، یہ زندہ ہیں۔ اب مشکل یہ ہوتی ہے کہ چونکہ میرا اور آپ کا شعور اور ادراک اس حیات کو درک نہیں کر رہا، اس لیے میں کنفیوز ہوں۔ میرے حساب سے یہ مر چکا ہے، لیکن قرآن نے کہا نہیں، یہ زندہ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایک حیات ایسی ہو سکتی ہے کہ جو ہمارے جسموں کی محتاج نہ ہو۔ حیات کا کوئی مرحلہ، حیات کا کوئی درجہ، حیات کی کوئی قسم ایسی ہو سکتی ہے کہ جو بدن کی، جو مادے کی محتاج نہ ہو۔ یہ تصور ہمیں اپنے ذہنوں میں پیدا کرنا پڑے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے بہت سارے عقائد اس سے جڑے ہوئے ہیں۔ اگر ہم نے حیات کو بدن تک محتاج سمجھ لیا تو پہلے مرحلے میں ہمیں تو خدا کے اسم حسنا الحی کا معنی ہی سمجھ میں آنا بند ہو جائے گا۔ اس لیے کہ خدا کا اپنا ایک اسم کیا ہے؟ الحی۔ خدا کیا ہے؟ خدا کہتا ہے میں زندہ ہوں۔ اگر حیات بدن کی محتاج ہو، اگر حیات اپنے آپ کو ظاہر کرنے کے لیے صرف بدن کی محتاج ہو، تو پھر خدا جو جسم رکھتا ہی نہیں ہے، اس کے لیے حیات کا معنی کہاں سے کریں گے؟ ہم کیسے بتائیں گے کہ خدا زندہ ہے یا نہیں؟ جبکہ حقیقت یہ ہے کہ کائنات میں اگر کسی کو زندہ کہلانے کا حق ہے، سوائے اس کے کوئی ہے ہی نہیں۔ اس کے علاوہ، کوئی زندہ، اصل زندہ ہے ہی وہ۔ کائنات میں حیات اسی کے اسی اسم کا مظہر بن کر ظہور کرتی ہے، تو ہمیں پتہ لگتا ہے کہ حیات ہے کیا، اسی کے اسم کا مظہر ہے۔ اور ہم ادنا مظہر پر آ کر ٹھہر جاتے ہیں یہ سوچ کر کہ حیات صرف یہ ہے، کیونکہ مجھے سائنس کی کتاب میں پڑھایا یہ گیا تھا۔ دیکھیے، سائنس سے لڑائی نہیں ہے ہماری کوئی، لیکن ایک چیز ہوتی ہے جسے کہتے ہیں ایتھکس آف ریسرچ۔ ہر چیز کی تحقیقات کی اپنی اخلاقیات ہیں۔ ایتھکس آف ریسرچ کا ایک تقاضا یہ ہے کہ جو آپ کی فیلڈ نہیں ہے، آپ اس میدان میں آ کر نظر دینے کی کوشش نہ کریں۔ ایتھکس آف ریسرچ ہے، اسی کو کہتے ہیں۔ آپ کی جو فیلڈ نہیں ہے، آپ کو ضروری نہیں ہے کہ آپ اس فیلڈ میں آ کے نظر دیں۔ جو آپ کی فیلڈ ہے، جو آپ کا فیلڈ آف ایکسپرٹ اور فیلڈ آف اسپیشلائزیشن ہے، آپ صرف اس میں رہ کر بات کریں۔ اب اگر سائنس کا میدان مادے سے متعلق ہے، تو جہاں حیات مادے کی محتاج نہیں رہے گی، وہ بیسیکلی سائنس کا فیلڈ آف ریسرچ ہے ہی نہیں۔ لہذا سائنس اپنی اخلاقیات کے دائرے میں رہتے ہوئے اس حیات کو نہ ڈسکس کر سکتی ہے، نہ ڈیفائن کر سکتی ہے۔ لہذا سائنس نے بات کو وہاں پر روک دیا۔ اس نے کہا کہ یا لیونگ ہوتے ہیں یا نان لیونگ ہوتے ہیں، پلانٹس ہوتے ہیں اور اینیمل، اس کے بعد چپ ہو جاتی ہے سائنس، نہیں بیان کرتی۔ میں کبھی کبھار سوچتا ہوں سائنس اپنی فکشن میں ایلینز بناتی ہے، لیکن ہمیں کبھی نہیں بتایا جاتا کہ ایلینز بھی زندہ ہوتے ہیں یا نہیں، کبھی نہیں بتایا جاتا۔ حالانکہ اب وہ الگ بحث ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ جی اس کا ہمارے پاس پروف نہیں ہے۔ اگر اس کا پروف نہیں ہے تو پھر آپ لوگوں کو بتا کیوں رہے ہو؟
ایک چیز جو وجود نہیں رکھتی، اس طرح کی بہت ساری بحثیں ہیں۔ لہذا سائنس کبھی بھی اجنہ میں بحث نہیں کرتی۔ کیوں نہیں بحث کرتی؟ اس لیے کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ ہمارا فیلڈ آف ریسرچ نہیں ہے۔ ایک عجیب بحث ہے، البتہ کبھی موقع ملے گا تو عرض کروں گا کہ جن مادی مخلوق ہے، غیر مادی نہیں ہے۔ تو میں سائنسدانوں سے کہوں گا کہ مادے کی وہ قسم جو دنیا میں وجود رکھنے کے باوجود آپ کی آبزرویشن میں نہ آنے کی وجہ سے آپ کہتے ہو ہم اس پر تحقیق کر ہی نہیں سکتے، تو جب خالق کی بنائی ہوئی ایک چیز آپ کی اپروچ میں نہیں ہے تو خالق کہاں سے اپروچ میں آ جائے گا؟ ایک مخلوق اپروچ میں نہیں ہے آپ کے، آج تک آپ کنفیوز میں ہیں کہ ہے بھی یا نہیں ہے۔ لہذا ہم نے جو موت کا تصور بنا لیا، قرآن چاہتا ہے کہ آپ اور ہم اپنے اس تصور کو اوپر لے کر جائیں، ایک ایسی حیات کے بارے میں ہم اپنا عقیدہ واضح کر لیں کہ جو حیات بدن کی محتاج نہیں رہتی۔ اب مجھے یہ بحث کرنے کی غالباً ضرورت نہیں ہے کہ جہاں پر حیات بدن کی محتاج نہ رہے وہاں پر حیات حتماً طاقتور ہوتی ہے، اس مرحلے سے کہ جہاں پر حیات بدن کی محتاج۔ لہذا وہ طاقتور حیات ہے، یہ طاقتور حیات ایگزسٹ بھی کرتی ہے، میرے اور آپ کے عقیدے کا حصہ بھی ہے، لیکن ہم چونکہ سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے، بہت ساری چیزوں کی طرح سے ہم نے عقائد کا ایک بلیک باکس بنایا ہوا ہے۔ جب ہمیں چیزیں سمجھ میں نہیں آ رہی ہوتی تو ہم اس کو اس بلیک باکس میں ڈال دیتے ہیں تاکہ وہ دوبارہ ہمارے سامنے نہ آئے۔ ہم چپ چاپ عقیدے کو، بس ٹھیک ہے شہید زندہ ہے، ہاں زندہ ہے، کیسے زندہ ہے یہ سوچنے کی ضرورت نہیں ہے، بلیک باکس میں ڈال دو۔ اہل بیت علیہم السلام اس دنیا میں ظاہری طور پر موت کے مرحلے سے گزرنے کے بعد حاضر بھی ہوتے ہیں، قادر بھی ہوتے ہیں۔ اگر حاضر اور قادر نہیں ہوتے تو پھر زیارت کرنے کس کے پاس جاتے ہو؟ مدد کے لیے کس کو پکار رہے ہوتے ہیں؟ اب جن کو حیات اور موت کا مطلب ہی سمجھ میں نہیں آیا ہوتا وہ اس طرح کی باتیں کر سکتے ہیں کہ مدد کے لیے کس کو پکار رہے ہو، یہ مر چکے ہیں، ان کا اختیار ختم ہو گیا ہے، یہ کوئی قدرت نہیں رکھتے۔ جن کو حیات اور موت دونوں سمجھ میں نہیں آئی ہوتی وہ اس طرح کی باتیں کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ لیکن بالعکس اگر ہم سے سوال کر لیا جائے کہ یہ کیسے قادر اور ناظر ہیں تو ہمارے پاس کوئی جواب ہونا چاہیے نا۔ اللہ جو بار بار ہمیں شہداء کی حیات کی طرف متوجہ کر رہا ہے، ایک مقصد پروردگار کا یہ ہے کہ جب ہم اہل بیت کی حیات پر بھی عقیدہ رکھیں تو یقین کے ساتھ رکھیں، دلیل کے ساتھ رکھیں، بلا دلیل عقیدہ نہیں ہونا چاہیے، ورنہ بلا دلیل عقیدے کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ میں نے مثال دی، شاید پہلے بھی ایک جگہ پر دے چکا ہوں، کہ حجت الاسلام والمسلمین مفسر قرآن محسن قراتی مدینہ گئے زیارت کرنے، اور جب روضہ رسول کی زیارت کر رہے تھے تو معمول کے مطابق دعا مانگ رہے تھے، شرطے نے آ کر ہاتھ روک لیا اور کہا بدعت ہے، شرک ہے، کیوں مانگ رہا ہوں ان سے؟ آپ نے کہا بھائی میں دعا مانگ رہا ہوں، ان کو وسیلہ بنا رہا ہوں۔ کہا کاہے کا وسیلہ؟ جو بھی مانگنا ہے اللہ سے مانگو، یہ مر چکے ہیں، یہ کچھ نہیں کر سکتے، ان سے مانگنا بیکار ہے، جو بھی مانگنا ہے کس سے مانگو؟ اللہ سے مانگو۔ آگا کہنے لگے اچھا تمہیں کس نے بتایا کہ یہ کچھ نہیں کر سکتے؟ تمہیں کس نے بتایا کہ یہ کسی چیز پر قادر نہیں ہے؟ کہا اس نے اپنی جیب سے پین نکالا اور زمین پر پھینک دیا، اور پھر نہایت ہی حقارت کے ساتھ، میں وہ لفظ اس طرح سے ایگزیکٹلی نہیں دہرا سکتا، توہین کا مرحلہ سام درپیش ہے، لہذا اس نے توہین اور حقارت کے ساتھ کہا، کہا یا نبی یہ قلم اٹھا کر مجھے دے دیں، یہ قلم اٹھا کر مجھے دے دیں، یا نبی یہ قلم اٹھا کر مجھے دے دیں۔ تین یا چار مرتبہ جب اس نے پکارا اور قلم اس کے ہاتھ میں نہیں آیا تو اس نے جھک کر قلم اٹھایا، اپنی جیب میں رکھا اور کہا دیکھا یہ تو اس قابل بھی نہیں ہے کہ تمہیں ایک قلم زمین سے اٹھا کر دے دیں، تم کیوں پکارتے ہو؟ یہ تو اس بات پر بھی قادر نہیں ہے۔ کہا یہ تو بڑی اچھی بات ہے، تم نے بتا دیا، متوجہ کر دیا۔ کہا اچھا یہ تو چلو تم نے ان کے بارے میں جو مرضی کہا، اللہ تو زندہ ہے نا؟ کہا اللہ زندہ ہے۔ کہ قادر اور قدیر بھی ہے؟ کہاں قادر اور قدیر بھی ہے. کہ اگر اللہ سے مانگوں گا دے گا؟ کہ ہاں ہاں اسی سے مانگنا چاہیے, وہی دینے والا ہے, وہی دیتا ہے, اسی نے دینا ہے, وہ زندہ ہے, اس صرف اس سے مانگو, کسی اور سے نہیں مانگو. کہا اچھا اگر ایسی ہی بات ہے, کہ میں نے بھی پین نکالا اپنا اور میں نے بھی زمین پر ڈال دیا, اور زمین پر ڈالنے کے بعد میں نے بھی ہاتھ اٹھا کر کہا, میں نے کہا یا اللہ یہ پین مجھے دے دے, یا اللہ یہ پین مجھے دے دے, یا اللہ یہ پین مجھے دے دے. کہا تین یا چار مرتبہ میں نے بھی آواز لگائی, جب پین میرے ہاتھ میں نہیں آیا تو میں نے جھک کر پین اٹھایا اپنی جیب میں رکھا. شرطے سے میں نے کہا اگر کسی کی حیات اور قدرت ایسے ظاہر ہونی ہے تو پہلے اپنے اللہ کو تو ثابت کر لے کہ زندہ اور قادر ہے. تو پہلے ثابت کر اپنے خدا کو. تو تیرے خدا نے بھی پین مجھے اٹھا کر نہیں دیا تو کیا میں مان لوں کہ تیرا خدا زندہ نہیں ہے, قادر نہیں ہے, اگر حیات اور قدرت ایسے ہی چیک ہونی ہے. لہذا یہ یاد رکھیے گا, خدا کوئی ایسا کام نہیں کرتا جس کی قدرت اس نے بندوں کو دی ہوئی ہے, جس کی قدرت اس نے دی ہوئی ہے. ہم اپنی قدرت سے جو کام کر سکتے ہیں وہ خدا کبھی بھی انجام نہیں دیتا. لہذا دعا کے باب میں بھی موجود ہے, پہلے جو کر سکتے ہو وہ انجام دو اور پھر جو نہیں کر سکتے اس کے لیے اللہ سے دعا کرو. لیکن پہلے مرحلے میں اپنی قدرت, اپنی تدبیر, پہلے تدبیر کا مرحلہ طے کرو, تقدیر کا مرحلہ اس کے بعد آئے گا. لہذا اب پروردگار چاہتا ہے کہ ہم کسی حیات, وہ حیات کا تصور کہ جو مادے کا محتاج نہیں رہتا, حیات کا وہ تصور کہ جہاں کائنات میں حیات موجود ہے لیکن بدن کی اور مادے کی محتاج نہیں ہے, یہ تصور اگر ہمارے ذہن میں آ جائے, ہمیں سمجھ میں آ جائے کہ نہیں حیات اس سے اوپر بھی مراتب رکھتی ہے, تو بہت سارے مسائل ہمارے حل ہو سکتے ہیں. انہی مسائل میں سے بعض قرآن کی آیات ہیں کہ جن کے مطالب سمجھنا نسبتاً انسان کے لیے مشکل ہو جاتا ہے اگر وہ حیات کے اعلیٰ اور ارفع مقامات کو اپنے ذہن میں نہ رکھے. سورہ مبارک انفال میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا, یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول, اے صاحبان ایمان استجابت کرو اللہ کی اور اس کے رسول کی, جواب دو کس کو, اللہ کو اور اس کے رسول کو, جب بھی, اذا دعاکم, جب بھی وہ تمہیں پکارے. اللہ اور اس کا نبی جب بھی تمہیں پکارے فوراً جواب دو. کیا ہوگا استجابت سے؟ لما یحییکم, تاکہ تمہیں زندہ کیا جا سکے, تاکہ تمہیں زندہ کیا جا سکے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ مخاطب مردوں سے ہے, کیا خیضاب مردہ ہے؟ نہیں. یا ایھا الذین آمنوا کا مطلب یہ ہے کہ زندہ, صاحبان ایمان سے مخاطب ہے. استجیبو کا معنی کہ استجابت کرو, فعل امر یہ بتا رہا ہے مردوں سے کوئی استجابت نہیں رکھتا تھا ان کو. لہذا پروردگار جن سے استجابت چاہتا ہے یہ زندہ ہے, تو پھر لما یحییکم کا کیا معنی ہوا؟ وہ کون سی حیات ہے؟ زندہ کو زندہ کرنا کمال نہیں ہے, تحصیل لحاظ سے لغو ہے, اللہ تعالیٰ لغو کرتا نہیں ہے. تو پھر مرحلہ کیا ہے؟ مردہ ہے, مردہ نہیں ہے. لما یحییکم کا مطلب کیا بنے گا؟ جب تک ہم حیات کے کوئی اعلیٰ اور ارفع معنی اپنے ذہن میں نہیں رکھیں گے, آیت اپنے معنی پیدا نہیں کریں گے. لہذا اس کا معنی کیا ہوا؟ صاحبان ایمان, اللہ مخاطب کس سے ہے؟ صاحبان ایمان. ایمان کے مرحلے سے اوپر بھی ایک حیات کا تصور موجود ہے. لہذا اب علماء فرماتے ہیں کہ یہ حیات جو ہم لے کر آتے ہیں دنیا میں, یہ حیات حیات حیوانی ہے, چونکہ ہم بالآخر جس کیٹیگری میں پیدا کیے گئے ہیں وہ حیوانات کی کیٹیگری ہے, اور ہم اس حیات حیوانی کے ساتھ جی رہے ہیں, لیکن اس حیات حیوانی سے اوپر حیات انسانی ہے. یعنی کیا؟ یعنی یہ کہ ہم حیوان تو بنا کر بھیجے گئے ہیں, لیکن پہلے مرحلے میں ہم نے حیوان سے انسان بننا ہے. انسان بننے کے بعد کا مرحلہ کیا ہے؟ حیات ایمانی. انسانی سے اوپر حیات ہے حیات ایمانی. اور یہ ہو نہیں سکتا, یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم بغیر انسان بنے مومن بن جائیں. حیات انسانی کا جو مرحلہ ہے اس کو اسکپ نہیں کیا جا سکتا. یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم حیوان سے ڈائریکٹ مومن بن جائیں, نہیں, دس ناٹ پاسبل, اسکپ نہیں کیا جا سکتا. مومن بننے کے لیے ضروری ہے کہ میں پہلے انسان بنوں, اس کے بعد مومن بنوں گا. کیوں؟ اگر میں انسان نہ بنوں تو میں حیوان کے مرحلے میں رہتے ہوئے اپنے آپ کو مومن سمجھتا رہوں گا جبکہ میں مومن نہیں ہوں گا. دیکھیے, اب قرآن کی بہرحال بہت ساری آیات بھی ہیں اور آپ مستحضر بھی ہیں, میں اس تفصیل میں نہیں جانا چاہتا کہ اللہ تعالیٰ زبان سے ادا کیے ہوئے ایمان کو قبول نہیں کرتا. زبان سے نکلے ہوئے کلمے کی کوئی حیثیت نہیں ہے جب تک عملاً ایمان کو ثابت نہ کیا جائے. جو ایمان اللہ کے نزدیک مورد قبول ہے وہ ایمان عملی ایمان ہے, زبانی ایمان اللہ کو نہیں چاہیے. لہذا اس نے بہت واضح طور پر فرما دیا سورہ مبارکہ عنکبوت میں, احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون. کیا لوگ یہ گمان کرتے ہیں, ان کا یہ خیال ہے کہ جب یہ اپنے منہ سے کہیں گے, یقولوا اپنے منہ سے کہیں گے آمنا, تو انہیں چھوڑ دیا جائے گا؟ صرف منہ کے کہنے سے, صرف بول دینے سے آمنا ہم ایمان لائے تو انہیں چھوڑ دیا جائے گا؟ وہم لا یفتنون, اور انہیں آزمایا نہیں جائے گا؟ ہرگز ایسا نہیں ہے. اللہ نے ان سے پہلے کے لوگوں کو بھی آزمایا ہے, انہیں بھی آزمائے گا تاکہ معلوم ہو جائے سچا کون ہے اور جھوٹا کون ہے. جس کا عمل اس کے قول کے ساتھ ہوگا وہ مومن. اب عمل میں ایمان اور زبان میں ایمان, دیکھیں اگر یہ مرحلہ نہ ہو, یہ مرحلہ نہ ہو, ہر زبان سے ادا کرنے والے کو جنت مل جانی ہے تو شاید وہ طوطا زیادہ جنت کا مستحق ہے کہ جس کو ہم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ سنا دیتے ہیں اور ہر آدمی کے اشارے پر وہ بولنا شروع کر دیتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, اس لیے کہ بہت سارے گناہ ہیں جو وہ انجام نہیں دیتا, جو یہاں پر لا الہ الا اللہ بولنے والے انجام دے رہے ہوتے ہیں. تو وہ طوطا جسے سکھا دیا گیا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, اگر صرف زبان سے ہی کلمے نے کمال دکھانا ہو تو پھر جنت میں جانا چاہیے طوطے کو. لیکن ہم جانتے ہیں کہ طوطا جنت میں نہیں جائے گا. کیوں نہیں جائے گا؟ کیوں نہیں جائے گا؟ اس لیے کہ آپ سے اگر سوال کیا جائے طوطے کو کیوں نہیں, کیا قصور ہے؟ وہ بھی تو لا الہ الا اللہ کہہ رہا ہے, مجھ سے اور آپ سے زیادہ شاید زیادہ اچھا کہہ رہا ہو. بلکہ ایک صاحب کے مطابق تو حیوانات سارے کے سارے ہوتے ہی مومن ہیں, تو جب سارے حیوانات مومن ہیں تو انہیں پہلے جنت میں جانا چاہیے. یہ مسائل تھوڑے سے درپیش ہیں. کیوں آخر ایمان کے مرحلے کو آپ اتنا پست لے جائیں, اتنی نچلی سطح پر لے آئیں کہ ہر چیز ہی مومن بن جائے, تو پھر تو کافر کا بدن بھی مومن ہوگا. کیونکہ اگر اللہ کی اطاعت کرنے پر ہی ایمان آتا ہے, چاہے وہ طوعن ہو, چاہے وہ کرہن ہو, چاہے وہ مجبوری میں ہو, پھر تو میرا بدن بھی مومن ہے. میں چاہے جتنا مرضی بڑا کافر ہوں, بدن تو میرا اللہ کے حکم سے ہی چل رہا ہے نا بھائی, میرا دل میری مرضی سے تو نہیں دھڑک رہا. میرے ہاضمے کا نظام, میرے اندر بلڈ سرکولیشن, میرے سارے بدن کے جتنے بھی نظام ہیں ان میں سے کوئی بھی میری مرضی سے نہیں چلتا. دیکھیں میری مرضی سے کوئی نہیں چل رہا, میرا جتنا بھی بدن ہے وہ سب اللہ کے حکم سے چل رہا ہے, اسی ولایت تکوینی کے ذیل میں ہے جس ولایت تکوینی میں باقی ساری کائنات ہے. اگر ولایت تکوینی کے تحت آ جانے سے کوئی چیز مومن بن جاتی ہے تو میرا بدن بھی مومن ہے, پھر تو کافر کا بدن بھی مومن ہے کیونکہ وہ بھی اس کے حکم سے نہیں چل رہا ہوتا. لہذا یہ تھوڑا سا ہمیں چیزوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے. ایمان اتنا سستا ہوتا تو ساری کائنات ہی مومن ہوتی. ایمان اتنا آسان نہیں ہے, میں نے عرض کیا ایمان کے لیے ایک شرط پہلے انسان بننا ہے. انسان بنے بغیر اللہ مومن نہیں بنتا جب تک انسان نہ بن جائے. لہذا اب اگر آپ سے پوچھا جائے بھائی طوطا کیوں نہیں جائے گا جنت میں, تو آپ پلٹ کر یہی کہیں گے نا کہ وہ جو کہہ رہا ہے اسے سمجھ نہیں رہا. یہی ہے نا, جو کہہ رہا ہے اسے سمجھ نہیں رہا, اور نہ سمجھ رہا ہے اور نہ عمل کر رہا ہے. تو اب اگر میں اپنے آپ سے پوچھوں کہ قبلہ تمہیں لا الہ الا اللہ کتنا سمجھ میں آیا, حق ہے نا. مجھے اپنے آپ سے بھی توتے کا کیا قصور ہے, میں اپنے آپ سے بھی سوال کروں کہ مجھے لا الہ الا اللہ کتنا سمجھ میں آیا اور عمل میں لا الہ الا اللہ ہے یا نہیں ہے. تو اگر میری بھی سمجھ میں نہیں آیا ہے, مجھے صرف رٹا دیا گیا ہے بچپن میں, مجھے آج تک سمجھ میں نہیں آیا کہ لا الہ الا اللہ ہوتا کیا ہے اور عمل میں کیسے ظہور کرتا ہے, تو انصاف سے بتائیے میرے اور طوطے کے درمیان میں فرق کیا رہ جائے گا, کیا فرق رہ جائے گا. لہذا اب اللہ نے جو ایمان کی شرط رکھی ہے وہ کیا ہے, پہلے انسان بنو اس کے بعد مومن بننا. لہذا اب حیوان اور انسان کیا فرق ہے, بظاہر دونوں سانس لے رہے ہیں, بظاہر دونوں کھانا کھا رہے ہیں, بظاہر وہی جو حیات کے آثار ہیں دونوں میں موجود ہیں. میں نے عرض کیا کہ اگر ہم سائنٹیفک لائف کو تلاش کرتے پھریں گے تو ہمیں انسان ہمیشہ حیوان ہی نظر آئے گا, اس سے اوپر نظر نہیں آئے گا. اب سائنس کا میدان یہاں ختم ہو جاتا ہے. حیات انسانی کا جو معیار ہے اسے مٹیریل سائنس کے ذریعے سے ناپا نہیں جا سکتا. اب یہ حیات انسانی ہوتی کیا ہے, کیسی ہوتی ہے, یہ تو میں نہیں بتا سکتا, اس لیے کہ ہم بہت ساری چیزوں کو ڈیفائن نہیں کر سکتے. یہ اللہ تعالیٰ کا ایک لطف اور احسان ہے ہمارے اوپر کہ اس نے ہمیں چیزوں کو, دیکھیں ہماری جتنی بھی معلومات ہیں وہ ہمارے ڈیٹیکٹرز کے ذریعے سے ہیں. ہمارے اندر اللہ نے کچھ ڈیٹیکٹرز لگائے ہوئے ہیں, مدرک ہیں ہمارے اندر چیزوں کو درک کرنے والے, اور چونکہ وہ سارے کے سارے کامنلی چیزوں کو ڈیٹیکٹ کرتے ہیں, لہذا اس کامن فیکٹر کی وجہ سے ہم چیزوں کو افہام اور تفہیم کر پاتے ہیں, سمجھتے ہیں اور سمجھا پاتے ہیں. گفتگو ذرا سخت ہو گئی, آسان کر دیتا ہوں. اللہ نے جو ہمیں ڈیٹیکٹرز دیے ہیں, پانچ ڈیٹیکٹرز, فائیو سینسز, حواس خمسہ, یہ ان ساری معلومات انہی کے ذریعے سے ہے. لہذا اگر خدا نہ خواستہ کوئی انسان دنیا میں پیدا ہو جس کے یہ پانچوں سینس کام نہیں کر سکتے, تو میں ممبر سے بیٹھ کر آپ کو چیلنج کر رہا ہوں, آپ اسے کچھ نہیں سکھا سکتے, اصل سکھا ہی نہیں سکتے. لہذا اب ہوتا کیا ہے, ہم ڈیفائن نہیں کر سکتے چیزوں کو. وی کین ناٹ ڈیفائن کلرز. ریڈ رنگ کیا ہوتا ہے, گرین کلر کیا ہوتا ہے, کین یو ڈیفائن, کوئی جائے جو بندہ مجھے تعریف کر کے بتا دے کہ لال رنگ کیا ہوتا ہے, ہم نہیں بتا سکتے. چونکہ ہم نے ایک اسپیسیفک کلر کو کامنلی لال کہا ہوا ہے, سب کو وہ لال دکھائی دیتا ہے, اس لیے ہم اسے لال کہتے ہیں. کلر کو ڈیفائن نہیں کیا جا سکتا, ہم نہیں ڈیفائن کر سکتے. آپ خوشبو کو ڈیفائن کر سکتے ہیں, اچھی اور بری کے علاوہ ہم خوشبوؤں کو ڈیفائن نہیں کر سکتے. لہذا گلاب کی خوشبو بھی اچھی ہے, چمبیلی کی بھی ہے, دونوں کی اچھی خوشبو ہے, فرق کیا ہے, کین یو ڈیفائن, آپ بتا سکتے ہیں کہ گلاب کی خوشبو کیسی ہوتی ہے اور چمبیلی کی کیسی ہوتی ہے, نہیں بتا سکتے. آواز کے بارے میں ہم یہ ڈیفائن کر سکتے ہیں, اچھی آواز ہے اور بری آواز ہے, لیکن ہم آوازوں کے درمیان میں خود تو ڈیفرینشیٹ کر سکتے, بٹ وی کین ناٹ ڈیفائن ساؤنڈ. ذائقہ اسی طرح سے, اور بہت سارے پانچوں کی پانچوں سینسز. بس یہ جتنی بھی چیزیں یہ ہمیں یہ بتا رہی ہیں کہ ہمارے پاس ڈیٹیکٹر ہوگا تو ہم چیزوں کو ڈیٹیکٹ کر پائیں گے, اور اس کے بعد ہم افہام و تفہیم کے مرحلے میں داخل ہوں گے. لہذا یاد رکھے گا کہ ہر چیز بیان نہیں کی جاتی, ذائقہ بیان نہیں کیا جائے گا چکھا جائے گا, خوشبو بیان نہیں کی جائے گی بلکہ سونگھی جائے گی, آواز بیان نہیں کی جائے گی سنی اور سنائی جائے گی. یہ جو حیات انسانی ہے یہ کیسی ہوتی ہے, یہ بیان نہیں کیا جاتا, گزاری جاتی ہے, حیات گزاری جائے گی. انسان بن کے رہنا شروع کر دو, معلوم ہو جائے گا حیات انسانی کیا ہوتی ہے. لیکن ہوتی کیا, مطلب فرق کیا ہے بالآخر حیوان میں اور انسان میں, یہ یاد رکھیے گا, حیوان جتنے بھی حیوانات ہیں اپنی ضرورت اور استعداد, یہ دو قید ہیں, ضرورت اور استعداد, ان دو چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے ہر حیوان کی زندگی کا مرکز اس کی اپنی ذات ہوتی ہے, اپنی ذات, وہ کھاتا ہے اپنے لیے, پیتا ہے اپنے لیے, اپنے لیے بہترین ساتھی تلاش کرتا ہے, اپنے لیے بہترین بچے اولاد اپنے لیے چاہتا ہے, اپنے لیے بہترین گھر, اپنی استعداد اور اپنی ضرورت. لہذا اب چونکہ کسی بھی حیوان کو کپڑا پہننے کی ضرورت نہیں پڑتی سوائے انسان کے, کسی بھی حیوان کو، ضرورت نہیں ان کو. مزیدار بات یہ ہے کہ دنیا کا بہترین کپڑے کے لیے دھاگا حیوان بناتا ہے. بہترین دھاگا کون بناتا ہے؟ ریشم کا کیڑا بناتا ہے. انسان اتنی ڈیولپمنٹ کرنے کے باوجود بھی ریشم کے کیڑے جیسا فائن دھاگا نہیں بنا سکا. اس کو دنیا کا بہترین دھاگا کیڑا بناتا ہے، لیکن چونکہ اسے خود لباس کی ضرورت نہیں ہے وہ نہیں پہنتا. دنیا کی بہترین غذا شہد کی مکھی شہد کی صورت میں بناتی ہے لیکن ضرورت نہیں. لہذا اسی طرح سے کسی بھی حیوان کو سواری کی ضرورت نہیں ہے. کوئی حیوان سواری اختیار نہیں کرتا، ضرورت نہیں. دوسری چیز ہے استعداد. اللہ نے حیوانات کو جس چیز کی استعداد دی ہے اس سے آگے نہیں بڑھ سکتا. مکڑی پیچیدہ ترین جالہ تو بنا سکتی ہے لیکن اسی میتھمیٹکس کو کہیں اور استعمال نہیں کر سکتی. اس طرح سے بہت سارے حیوانات میں استعداد اور ضرورت، یہی دو چیزیں انسان کو باقی جانوروں سے ذرا مختلف بنا دیتی ہیں، استعداد اور ضرورت. چونکہ انسان کے اندر استعداد ہے وہ کھانا پکا کر کھاتا ہے. اگر اللہ نے باقی جانوروں کو یہ استعداد دی ہوتی وہ بھی پکا کر کھاتے ہیں. ہمیں چونکہ اللہ نے استعداد دی ہمارے اندر پوٹینشیل، ہم پکا کر کھاتے ہیں. اسی طرح سے اللہ نے ہمیں استعداد دی ہے اور ضرورت بھی ہے، ہم لباس پہنتے ہیں، ہم سواری اختیار کرتے ہیں. لہذا اب یاد رکھیے گا کہ ان باتوں کی وجہ سے انسان باقی حیوانات سے جدا نہیں ہوتا. یعنی کھانا پکا کر کھا لینے سے انسان حیوان کی کیٹیگری سے جدا نہیں ہوتا. لہذا میں یہ جملے کہا کرتا ہوں، برگر کھانے سے انسان نہیں بنتا، پیزا کھانے سے انسان نہیں بنتا، اچھی گاڑی میں بیٹھنے سے انسان نہیں بنتا، اچھا یا برانڈڈ کپڑا پہننے سے انسان نہیں بن سکتا. کب تک نہیں بن سکتا؟ جب تک اس کے تمام افعال کی مرکز اور محوریت اس کی اپنی ذات ہے تب تک وہ حیوان ہے. صرف ڈیولپمنٹ کا فرق ہے، صرف ڈیولپمنٹ کا، تھوڑا سا انداز کا فرق ہے، صرف انداز کا فرق ہے. جب تک مرکز اور محوریت اپنی ذات ہے اس وقت تک وہ حیوان ہی ہے، صرف ذرا سا ترقی یافتہ تر ہو جاتا ہے ورنہ حیوان ہی رہتا ہے. لہذا انسان کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ دیکھیے گا، میرے پاس چونکہ وقت نہیں ہے، دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے، ورنہ میں بڑی تفصیل سے آپ کی خدمت میں عرض کرتا. حیوانات کی جبلت ہے، جبلت ہے، اینیمل انسٹنکٹ ہے کہ وہ اپنے بچوں کو دانا کھلاتا ہے کیونکہ اس نے اپنی نسل کو زندہ رکھنا ہوتا ہے. لہذا پرندہ جب اپنی چونچ میں دانا لا کر اپنے بچوں کو کھلا رہا ہوتا ہے تو یہ کوئی بڑا کام نہیں ہے، اس کو ایثار اور قربانی نہیں کہتے کیونکہ یہ اس کی جبلت کا حصہ ہے، اس نے اپنی نسل کو باقی رکھنا ہے، یہ اس کی انسٹنکٹ ہے. لہذا اپنے بچے کو تو دانا کھلاتا ہے، ساتھ والے گھونسلے میں بچہ مر رہا ہو اسے نہیں کھلائے گا کیونکہ یہ اس کی انسٹنکٹ میں نہیں ہے. لہذا اپنے گروہ کے لیے، اپنی فیملی کا تحفظ کرنا اینیمل انسٹنکٹ ہے، یہ اینیمل انسٹنکٹ ہے، وہ بڑا کمال نہیں ہے. آپ دو مرغیاں اور ایک مرغا گھر میں پال لیں اور بلی یا کوئی ایسا جانور آئے گا، آپ دیکھیں گے مرغا اپنی فیملی کے دفاع میں آگے بڑھے گا. آج تک آپ نے اپنی فیملی کا دفاع کرتے ہوئے کسی مرغے کے مر جانے پر اسے کبھی کوئی گولڈ میڈل دیا ہے؟ کبھی اسے ہیرو قرار دیا ہے؟ نہیں دیتے. ایون ہم بھی، اگر میں اپنی فیملی کا دفاع کرتے ہوئے مر جاؤں گا تو مجھے لوگ اچھا آدمی ضرور کہیں، بھائی اچھا آدمی تھا، اپنی فیملی کو دفاع کرتے ہوئے مر گیا، غیر با غیرت تھا، بس اس سے آگے تو نہیں ہے نا، مجھے کوئی ہیرو نہیں بنائے گا. کیوں؟ اس لیے کہ یہ ساری کی ساری اینیمل انسٹنکٹ ہیں، وہاں پر بھی میری اپنی ذات ہوتی ہے، بعض جگہوں پر ظاہر ہوتی ہے بعض پہ نہیں ہوتی ہے، لیکن اینیمل انسٹنکٹ ہوتی ہے. لہذا اب ہمیں پہلے مرحلے میں انسان ہونے کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ اپنی ذات کو فراموش کر کے دوسروں کے لیے زندہ رہنا شروع کر دو، تمہاری حیات انسانی کا آغاز خود بخود ہو جائے گا. لہذا جو اپنے لیے اچھا گھر بناتا ہے وہ حیوان ہے، جو دوسروں کو بنا کر دے وہ انسان ہے. جو اپنے بچوں کو پالے، اچھا پالے، بہت اچھی تربیت دے، وہ حیوان ہے. جو دوسروں کے بچوں کو پڑھائے، جو دوسروں کے بچوں کو وہی سب کچھ مہیا کرے، وہ انسان ہے. یہاں سے انسانیت شروع ہوتی ہے. اور یاد رکھیے گا انسانیت کے لیے کسی مسلک کسی مذہب کی ضرورت نہیں ہوتی, کسی مسلک کی ضرورت نہیں ہے. صرف اپنی ذات کے لیے ترک کر دو رہنا, دوسرے کے لیے زندہ رہنا شروع کر دو, حیات انسانی کا آغاز ہو جائے گا. اب میرے پاس وقت نہیں ہے ورنہ میں عرض کرتا کہ حیات انسانی کے آثار کیا ہے. صرف ایک جملے میں کہہ دوں گا, آج تک دنیا میں جتنے سائنٹسٹ کا نام زندہ ہے, آج تک دنیا میں جتنے پڑھے لکھے لوگوں کا نام زندہ ہے, آج تک دنیا میں جتنے انسانیت کی خدمت کرنے والے لوگوں کے نام زندہ ہیں, یہی حیات انسانی کا سب سے بڑا اثر ہوتا ہے. وہ چلے جاتے ہیں لیکن ان کے نام اور کام دونوں باقی رہتے ہیں. میرے پاس اب وقت نہیں ہے, میں بڑی جلدی سے گفتگو کو ختم کروں گا, صرف یہ ایک بات بیان کر کے. یاد رکھیے گا ایمان کا مرحلہ انسان بننے کے بعد ہے, بعد کا مرحلہ. لیکن کبھی اس بات پر بھی غور کر لیں, ہمیں انسان بننا ضروری کیوں ہے, کیا ضرورت ہے؟ بڑی اچھی لائف گزر رہی ہے, ایسی گزرتی رہے گی, عزاداری بھی کر رہے ہیں, عبادت بھی کر رہے ہیں, بھائی یہ سب کچھ بچا لے گا ہمیں؟ یہ تو اس وقت بتائے گا جب ہم قیامت کے دن انسان بنا کر محشور کیے جائیں گے. اگر دیکھیں معذرت کے ساتھ میں مذاق نہیں اڑانا چاہتا, اگر میں اپنے کسی حیوان کو ہی اپنے کسی جانور کو ہی ماتم کرنا سکھا دوں, میں ماتم کرنا سکھا دوں جیسے لوگ ڈانس کرنا سکھا دیتے ہیں, اسی طرح سے بند ٹرین کیا جا سکتا ہے, تو کیا وہ جنت میں چلا جائے گا؟ آپ پھر پلٹ کر یہ کہیں گے نہیں, جب تک معرفت نہیں ہوگی عزاداری کام نہیں آئے گی. معرفت کے لیے انسان بننا ضروری ہے, ایمان ضروری ہے. پس اگر عزاداری حیوان کے مرحلے میں کی گئی تو وہ بھی ذات تک رہ جائے گی, عبادت اگر حیوانی مرحلے میں ہے تو ذات تک ہے, کسی کام نہیں آئے گی. کیوں ضروری ہے یہ یاد رکھیے گا, روایت ہے آپ نے بارہا سنی بھی ہوگی لیکن آج اس کو اس اینگل سے بھی دیکھیے گا. آپ نے بارہا سنا ہوگا کہ قیامت کے دن بہت سارے لوگوں کو حیوانات کی شکل میں محشور کیا جائے گا, وہ حیوان بنا کر محشور کیا جائیں گے. سنا بھائی آپ نے, یہ جو حیوان بنا کر محشور کیے جائیں گے ان کے بارے میں سوال یہی کیا جاتا ہے نا کہ بھائی کیوں کیے جائیں گے؟ کبھی سوچا آپ نے کیوں کیے جائیں گے جبکہ یہ دنیا میں انسان تھے؟ وہ لوگ بھی اللہ تعالیٰ سے قیامت کے دن یہی سوال کریں گے, پروردگار تو نے دنیا میں ہمیں انسان بنا کر بھیجا تھا, آج ہمیں حیوان بنا کر کیوں اٹھا رہا ہے؟ ہمارا حشر حیوانات کی شکل میں کیوں ہو رہا ہے؟ تو ان کو بھی یہی جواب آئے گا. جواب کیا آئے گا؟ تمہیں بھیجا تو تھا انسان بنا کر لیکن تم کبھی انسان بن کر جیے ہی نہیں, تم نے پوری زندگی حیوانات کی طرح سے گزار دی. اب جب پوری زندگی حیوانات کی طرح سے گزار دی ہے تو آج تمہیں حق نہیں ہے کہ تم انسان بنا کر محشور. لہذا قیامت کے دن یہ ہوگا, بہت سارے کلمہ پڑھنے والے, مسجدوں میں جانے والے, عزاداری کرنے والے جو دنیا میں ظاہر نظر آ رہے ہوں گے, قیامت کے دن حیوان بنا کر محشور کیے جائیں گے. تب پتہ لگے گا وہ عبادت وہ عزاداری وہ ساری چیزیں اس کا بھی مرکز اور محوریت کیا تھا, اپنی ذات. حتیٰ عبادت کا مرکز اور محوریت اگر ذات ہو جائے اپنی خاطر ہو جائے, لہذا اب اللہ آزماتا ہے اور آزمایا بھی اسے جاتا ہے کہ جو کم از کم انسان کے مرحلے میں آ جائے, انسانیت کے مرحلے کے اندر ہو. لہذا اب قیامت کے دن ان لوگوں سے کوئی حساب کتاب نہیں ہوگا, اس لیے کہ حیوانات سے کوئی حساب کتاب طلب نہیں کرتا, اللہ بھی ان سے کوئی حساب کتاب طلب نہیں کرے گا. یہ سیدھے کے سیدھے کہاں جائیں گے؟ جہنم میں جائیں گے. لہذا قیامت کے دن اگر صرف انسان محشور ہونا ہے, کیونکہ انسان محشور ہوں گے تو اللہ تعالیٰ پوچھے گا ہاں بھائی کلمہ پڑھا تھا یا نہیں, عبادت کی تھی یا نہیں, ایمان لائے تھے یا نہیں, تب ہوگا نا, انسانوں سے حساب کتاب ہوگا. لہذا قیامت کے دن بھی کم از کم انسان محشور ہونے کے لیے ضروری ہے کہ دنیا میں کچھ مدت انسان بن کر جیا جائے. انسان کے بعد کا مرحلہ ہے حیات ایمانی. ایک جملے میں بس بات کو ختم کر دوں, حیات ایمانی وہ ہے کہ حیات انسانی میں انسان دوسروں کا تو فائدہ کرتا ہے اپنا نقصان نہیں کرتا, دوسروں کے فائدہ کرتا ہے جتنا فائدہ پہنچا سکتا ہے پہنچاتا ہے, اپنا نقصان نہیں کرتا. حیات ایمانی یہ ہے کہ انسان کسی ذات پر ایمان رکھے اس بات کا ایمان کہ وہ ذات اگر میں نے اس کی خوشنودی کی خاطر حتیٰ اپنا نقصان بھی اٹھایا تو وہ ذات اس بات پر قادر ہے کہ میرے نقصان کو نفع میں تبدیل کر سکتی ہے. یہ ایمان عملاً ظاہر ہونا چاہیے. جب انسان ایمان کے اس مرحلے میں داخل ہو جاتا ہے تو پھر عقل کہتی ہے کہ نقصان مت کرو, لیکن ایمان کہتا ہے کوئی ذات ہے, لہذا اس ذات کا ایمان عقل کو اپنے تابع کر لیتا ہے, عقل کو سمجھا دیتا ہے کہ نہیں کوئی ذات ہے جو کہ میرے نقصان کو بھی فائدے میں تبدیل کرنے کی قدرت رکھتی ہے. شہید اور مؤمن اللہ سے وعدہ اور معاملہ ہی یہ کرتا ہے, کیونکہ اس نے فرمایا تم مجھے اگر قرض دو گے میں بڑھا کر دے دوں گا. اب جس کو اللہ پر ایمان ہوتا ہے وہ دے دیتا ہے, اللہ اسے بڑھا کر دے دیتا ہے. شہید اور مؤمن اللہ سے اسی معاملے میں آ کر اللہ سے جان کا معاملہ کرتا ہے. شہید جیسے ہی اس کی راہ میں اپنی جان دیتا ہے, اللہ اس کو اس جان سے, اس حیات سے برتر جان عطا کر دیتا ہے جو کہ اس کے پاس دنیا میں تھی. لہذا وہ لوگ جو دوسروں کے لیے جیتے ہیں حتیٰ اپنا نقصان کر کے دوسروں کا فائدہ کرتے ہیں, اللہ آزماتا ہے. ہمارے ان برادر بزرگ کے ساتھ بھی گرچہ الحمدللہ ان کی خدمات آپ سب کے اذہان میں موجود ہیں اور موقع نہیں ہے کہ میں بیان کروں, لیکن جو کچھ بھی انہوں نے کیا خدا ان کے ایمان میں اضافہ کرے, اور مؤمن کے ہی امتحان کی منزل ہے. صرف ان کی دل کی تسلی کے لیے عرض کر دوں, روایت میری نظروں سے گزری ہے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کہ وہ مؤمن جس کا بیٹا اس کے سامنے مر جائے, اس کا انتقال ہو جائے, اس کی وفات ہو جائے اس کے سامنے, یہ بیٹا قیامت کے دن اس کے لیے ان 40 بیٹوں سے زیادہ افضل ہوگا جو امام مہدی کے ساتھ جہاد کرتے ہوئے شہید ہو جائے, ان 40 بیٹوں سے زیادہ. اس لیے کہ باپ کا جوان بیٹے کا درد برداشت کرنا آسان. میرا سلام ہو کربلا کے اس سردار پر کہ جس نے غم کا کوئی گوشہ ایسا نہیں ہے جو اپنے دل پر نہ سہا. 6 مہینے کے علی اصغر سے لے کر عباس جیسے جمع سال بھائی اور حبیب اور مسلم جیسے بوڑھے ساتھیوں کا درد بھی اپنے دل پر. کتنے جنازے ایسے ہیں کہ جن پر حسین علیہ السلام نے جملے کہے. رہبر معظم فرماتے ہیں کہ امام کے یہ جملے امام کی محبت اور عطوفت کا اظہار نہیں ہے, بلکہ امام حقیقت کو بیان کرتے ہیں. لہذا اگر جناب عباس کی شہادت پر امام نے یہ جملہ کہا نا کہ الان انکسر ظهري, اب میری کمر ٹوٹ گئی ہے, تو فرمایا عباس امامت کے لیے کمر کی حیثیت رکھتا تھا. جناب عباس کی یہ حیثیت تھی, آپ امامت کے لیے کمر کی حیثیت رکھتے تھے, لہذا آپ کی شہادت پر امام اپنی نہیں امامت کی کمر کی بات کر رہے ہیں. اب بتائیے کہ اگر کسی کے مرنے کے بعد حسین میدان میں یہ کہتے ہوئے نظر آ جائیں علی الدنیا بعدک العفا علی اکبر تیرے بعد حسین کی دنیا اندھیری ہو گئی ہے, تو سمجھ لو کہ علی اکبر امامت کے لیے آنکھوں کے نور کی حیثیت رکھتا ہے. حسین کا ایسا بیٹا ہے کہ حسین کو افتخار ہے. جب سارے انصار شہید ہو گئے اپنی جانب سے جو میرے مولا نے پہلی قربانی بھیجی ہے وہ اپنا 18 برس کا جوان علی کے لیے, لیکن اتنی محبت ہے علی اکبر سے، اتنی علی اکبر کے اوپر حسین کو اطمینان ہے، اتنا حسین افتخار کرتے ہیں کہ صرف اس کو بھیجتے ہوئے خدا کو گواہ بنا کر کہا پروردگار تو گواہ رہنا، اب میں اشتیا کی جانب اسے بھیج رہا ہوں جو صورت میں بھی پیغمبر ہے، سیرت میں بھی پیغمبر ہے، نطق میں بھی پیغمبر ہے۔ اور جناب علی اکبر کی شجاعت کو اگر سمجھنا چاہتے ہیں، کربلا میں یہ جناب علی اکبر کی شجاعت ہے۔ راویوں نے کہا ہے، علماء نے لکھا ہے، میرے مولا نے جب پہلا حملہ کیا اس پہلے حملے میں جناب علی اکبر نے قلب لشکر کو توڑ دیا تھا، قلب لشکر کو بکھیر کر جو قلب لشکر میں سے تنہا واپس آ جائے اسے علی اکبر کہتے ہیں۔ اتنا شجاع بیٹا، اتنا شجاع بیٹا آ کر کیا کہہ رہا ہے، بابا تین دن کی بھوک اور پیاس الگ ہے، یہ جو زیور جنگی پہنا ہوا ہے اس کی حدت الگ ہے، گرمی کی شدت بابا یہ مجھے مارے ڈال رہی ہے، اگر دو گھونٹ پانی میسر ہو جائے علی اکبر، علی اکبر لوگوں کو بتا دے گا کہ علی کا بیٹا ہوتا کیا ہے، حسین کا بیٹا کہتے کسے ہیں، علی اکبر پانی نہیں ہے، میرا مولا واپس پڑنا ہے، شاید میرا مولا تاریخ کو یہ بتلانا چاہتا تھا کہ جان لو علی اکبر اپنی شہادت سے پہلے پیاسا کتنا تھا، میرے مولا نے دوسرا حملہ کیا، راوی کہتے ہیں دوسرے حملے میں پشت لشکر تک پہنچ گئے میرے مولا، دشمنوں نے دیکھا اکیلا علی اکبر پورے لشکر کا صفایا کر دے گا، اگر دھوکہ دے کے قتل نہیں کیا تو یہاں لاشوں کے ڈھیر لگ جائیں گے۔ کسی نے جناب علی اکبر کو دھوکے سے آواز دے کر کہا، علی اکبر تم یہاں جنگ لڑ رہے ہو، وہاں خیموں پر حملہ ہو گیا، حسین کا غیور بیٹا ایک نگاہ خیمے پر ڈالنا چاہیے، حسین بن نمیر ملعون نیزہ لے کر آمادہ کھڑا تھا، اتنی قوت سے جگر کے مقام پر نیزہ مارا کہ انی کا پھل حضرت کے کلیجے میں ٹوٹ گیا، ارے خون ابل کر نکلنا شروع ہوا، اب جو شدت سے خون بہا ہے میرے مولا کے ہاتھ میں کمزوری آتی چلی گئی، ایک مقام وہ آیا جب علی اکبر کے ہاتھ سے تلوار چھوٹ گئی، راوی کہتے ہیں اپنے آپ کو گھوڑے کی گردن میں ڈال دیا، علی اکبر جانتے ہیں بوڑھے باپ کا جوان بیٹے کی میت پر آنا سخت ہوگا، لہذا اپنے ذوالجلال سے کہا، اے میرے گھوڑے، اے میرے گھوڑے مجھے بابا کے پاس لے جا۔ مقاتل کہتے ہیں اب جو پشت لشکر سے علی اکبر کا گھوڑا چلا ہے، جہاں جہاں سے جناب کا گھوڑا گزرتا تھا لوگوں نے تلواریں نکالی ہوئی تھی، حضرت کی پشت پر وار کرتے چلے جاتے تھے، اتنے وار کیے، اتنے وار کیے کہ علماء نے کتابوں میں لکھا فقط تاوہ بسیوف ہم ایربان ایربان، ارے علی اکبر کے جنازے کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے، لیکن جب تک میرا مولا گھوڑے پر سنبھل سکتا تھا سنبھلا، لیکن اب جو مقام علی اکبر دیکھتے ہو کربلا جا کر، وہاں آ کر میرا مولا زمین پر گرا، آواز علیکم السلام یا مجھے نہیں پتا کہ جب امامت کی آنکھوں کا نور چلا گیا ہوگا تو حسین جوان بیٹے کی لاش پر کیسے پہنچے، لیکن اب جو پہنچے علی اکبر کا جنازہ دیکھا، ایک مرتبہ آواز دی یا فدیان بنی ہاشم احملوا اخاکم، بنی ہاشم کے جوانوں آ کر اپنے جوان بھائی کا جنازہ، حضرت سید الشہداء بحق حضرت زہرا و ابیہا و بعلہا و بنیہا ہماری عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول منظور فرما، بحق حضرت زہرا و ابیہا و بعلہا و بنیہا
منتقم زہرا، منتقم کربلا، منتقم خون شہدا، امام زمان علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما، بارِ الٰہ بحق حضرت زہرا و ابیہا و بعلہا و بنیہا، اس سلسلے کا جو بھی ثواب تیری بارگاہ میں ہے، بارِ الٰہ مرحوم محمد علی علی محمد زیدی ابن علی مرتضی زیدی کی روح کو ایصال فرما، بارِ الٰہ اس مکان میں، اس حیات میں سید الشہداء کے جوار میں جگہ عنایت فرماؤں، جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کے شفاعت میں مشمول فرماؤں، بحق شہداء کربلا و خصوصا جناب علی اکبر علیہ الصلوۃ والسلام ان کے خانوادے کو صبر عنایت فرماؤں، لواحقین صبر عنایت فرماؤں، بارِ الٰہا بحق حضرت زہرا و ابیہا و بعلہا و بنیہا، تمام مومنین دنیا میں جہاں جہاں آباد ہوں سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھ، پریشانیوں کو دور فرما، مشکلات کو آسان فرما، اسیروں کو جلد از جلد رہائی عنایت فرما، بیماروں کو صحت کامل عاجل عنایت فرما، بحق حضرت زہرا و ابیہا و بعلہا و بنیہا، بارِ الٰہا جہاں جہاں مومنین باطل سے برسر پیکار ہیں، بحرین میں، یمن میں، عراق میں، شام میں، سعودی عرب میں، لبنان میں، نائجیریا میں، ان سب کو نصرت و کامیابی عنایت فرما، بارِ الٰہا بحق حضرت زہرا و ابیہا و بعلہا و بنیہا، فلسطین، میانمار اور کشمیر کے مومنین کو نصرت و کامیابی عنایت فرما، دین دشمن اہل بیت دشمن قوتوں کو نیست و نابود فرما، بحق حضرت زہرا و ابیہا و بعلہا و بنیہا تمام علماء مراجع اعظم کی حفاظت فرما، بالخصوص آیت اللہ سیستانی رہبر معظم انقلاب انقلاب اسلامی کی حفاظت فرما، حزب اللہ حزب اللہ کی رہبریت، انصار اللہ انصار اللہ کی رہبریت اور حشد الشعبی اور اس کی رہبریت کی حفاظت فرما، بارِ الٰہا بحق حضرت زہرا و ابیہا و بعلہا و بنیہا ہم سب کو امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام کے اعوان و انصار میں شمار ہونے کی توفیق عنایت فرما، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین، آخر میں ایک مرتبہ پھر اپنے تمام مرحومین شہداء ملت جعفریہ اور بالخصوص مرحوم علی محمد زیدی ابن علی مرتضیٰ زیدی کو سلام۔